أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم. زین محترم، جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے، آج کل جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا ہے وہ وہی واقعہ ہے جس کی مناسبت سے آج پاکستان میں دن منایا گیا، اور جو حادثات آج کے دن پیش آئے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس واقعے کو سمجھنے کی خاطر اور یہ دیکھتے ہوئے کہ واقعات مسلسل پیش آ رہے ہیں، ہم نے آج کے اس پروگرام کو اسی کے لیے وقف کیا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں، اور اس کے علاوہ ایک دو مسائل اور بھی کہ جو بین الاقوامی تعلقات کے اندر پیش آ رہے ہیں اس کا بھی اشارتاً تذکرہ کریں گے، لیکن بنیادی طور پر اسی معاملے کے اوپر غور کریں گے کہ یہ کیا ایشو ہے اور کس طریقے سے پیش آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سلسلہ ہے اللہ کے نبی کی ذات کے مقابلے میں کچھ ایسی کارروائیوں کو انجام دینے کا جس سے مسلمانوں کے جذبات پر ایک برا اثر پڑے. کچھ سلسلہ ہے دین کے مقدسات کی بے احترامی کرنے کا. یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو کئی سالوں سے انجام پا رہا ہے. اگر ہم صرف لسٹ کے طور پر سوچیں تو مثال کے طور پر 1987 کے اندر سلمان رشدی کی کتاب آیات شیطانی نام کر کے جب پیش کی گئی، اس کے بعد مثال کے طور پر اگر ریسنٹلی ہم سوچیں تو اسکیچز کا ایک سلسلہ تھا، وہ شروع ہوا، اور اس کے ساتھ ہی قرآن سوزی کے سلسلے میں، قرآن کریم کے مجلدات کو جلانے کے سلسلے میں ایک پادری کی طرف سے کارروائی انجام پائی. اس کے بعد پھر دوبارہ اس فلم کا ایشو آیا، اور اس فلم کے ساتھ پھر دوبارہ سے اسکیچز کا ایشو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، جو کوئی بھی اس کام کو انجام دے رہا ہے وہ یہ کہ کچھ وقت کے فاصلے سے، چند سالوں کے فاصلے سے کوئی ایسا کام انجام پائے کہ جو مسلمانوں کی جذبات کو مجروح کر رہا ہو. پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ جو کچھ انجام پاتا ہے، کیا یہ سب کا سب اتفاقی حادثہ ہوتا ہے، اور یہ اتفاقاً ایسا انجام پاتا ہے. میں اگر صرف ترتیب کے اعتبار سے دیکھوں تو پہلے انگلینڈ میں ہوا ہے، اس کے بعد ڈنمارک یعنی اسکینڈینیوین کنٹری شمالی یورپ کے اندر، اس کے بعد جو کچھ قرآن کریم کے حوالے سے اور فلم کے حوالے سے ہوا وہ امریکہ کے اندر انجام پایا، اور ابھی ریسنٹلی جو اسکیچز کے حوالے سے ہوا ہے وہ فرانس کے اندر انجام پایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے جیسے اور واقعات بھی ہیں. مثال کے طور پر کسی اور رائٹر نے اللہ کے رسول کے بارے میں کچھ لکھ دیا جس کے اندر اہانت کا پہلو ہے، لیکن بنیادی طور پر مختلف ملک اس کے اندر ملوث ہوئے ہوئے ہیں، اور یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک ملک سے لڑ کر آپ کی مشکل حل نہیں ہو پائے گی. وہ اس کو ایک عالمی صورت لانا چاہتے ہیں. اس موقع پر جب پہلی دفعہ یہ حادثہ پیش آیا تھا سلمان رشدی کے کیس میں، تو امام خمینی نے بروقت اقدام کیا اور اس کی موت کی سزا تجویز کی، بلکہ فتویٰ جاری کیا، واجب القتل ہونے کا فتویٰ جاری کیا. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس موقع پر آیت اللہ خمینی نے، امام خمینی نے ایک کام نہ کیا ہوتا تو شاید یہاں تک آنے میں 20-30 سال نہیں لگنے تھے. پھر ہم یہاں تک اس مرحلے کو شاید 30 سال پہلے دیکھ رہے ہوتے. یعنی اگر انہوں نے اس ناول کے اوپر ریئیکشن نہ دیا ہوتا تو اتنا عرصہ نہ لگتا اس معاملے کو چلتے ہوئے. یہ 2-4 سال کے اندر کسی ایسی خطرناک جگہ تک پہنچا دیتے کہ ان کے سارے اہداف حاصل ہو جاتے. لیکن اس موقع پر انہوں نے فتویٰ دے کر ان کے دروازوں کو بند کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کی سازشیں آہستہ آہستہ چلتی چلی جا رہی ہیں. بہرحال ان کی ذات کی طرف سے اللہ کے نبی کی جو خدمت ہوئی اس کے صلے میں ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہاں پر دو چیزیں انتہائی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دشمن کے اہداف، مجموعی اہداف کیا ہیں. یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ وہ اس کام کے پیچھے چاہتے کیا ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ غیر ارادی نہیں ہونا چاہیے، یعنی حادثہ نہیں ہونا چاہیے، اتفاق نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے کوئی ہدف ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے. یہ ہم سوچیں کہ ایک غیر معروف شخص نے اٹھ کر ایک فلم بنائی اور اس علم فلم کی وجہ سے امریکہ کا سفیر مارا گیا اور امریکی حکومت کچھ نہیں کر رہی. ناقابل تصور ہے، ایسا تصور میں نہیں آئے گا. یعنی ان کے ہاں عالم یہ ہے کہ اگر کسی شہری نے کوئی کام کیا اور ایک پولیس کی جان خطرے میں پڑ گئی تو اس آدمی کو جواب دینا پڑے گا کہ اس نے کام کیوں کیا، کہ حکومتی اہلکار کی جان خطرے میں پڑ گئی، نہ کہ سفارت خانے پہ سفارت خانے جل رہے ہیں، سفیر بھی مر رہا ہے اور وہ کوئی ریئیکشن نہیں لے رہے. اس کا مطلب یہ کہ اس غیر معروف شخص نے اس کام کو انجام نہیں دیا ہے، کچھ نہ کچھ پیچھے ہوا ہے، کوئی مفاہمت ہے اس کے پیچھے جو انجام پائی ہے، ورنہ حکومت امریکہ یا دوسرے یورپی ممالک، مغربی ممالک کی حکومتیں اتنا زیادہ بے اثر نہیں ہونی چاہیے تھیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کے کی اہداف کیا ہیں، لمبی مدت کے اہداف کیا ہیں، کم مدت کے اہداف کیا ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اگر اہداف سمجھ میں آ جائیں تو ہمیں دو فائدے ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ ہم وہ رد عمل نہ دکھائیں جو دشمن بھی چاہتا ہے. ہمیشہ جو میں آپ سے خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس پروگرام کا ہدف ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس بات کی پریکٹس کریں کہ ہم نے تحلیل کرنی کیسے ہے، ہمیں تجزیہ کرنا کیسے ہے. تو تجزیہ تحلیل کا پہلا اصول ہمیشہ ہمیں سمجھنا آنا چاہیے کہ کسی بھی کام سے کس کو فائدہ ہوا، اس کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بات کا مسئلہ ہے کہ کس نے کیا تھا، بات کا معاملہ ہے کس نے رد عمل دکھایا تھا. سب سے پہلے یہ دیکھیے گا فائدہ کس کو ہوا ہے، اور جو فائدہ ہوا ہے وہ کون سا فائدہ وہ لینا چاہتا ہے. اس بات کو اگر ہم سمجھ پائیں تو بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ نے یہ طے کر دیا کہ نہیں بھائی یہ اتفاق تو نہیں تھا، یہ تو ڈیلیبریٹلی ہوا ہے، اگر ڈیلیبریٹلی ہوا ہے تو پھر فوری طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ فائدہ کیا لینا چاہتے ہیں. کیوں؟ جو وہ فائدہ لینا چاہتے ہیں آپ وہ ان کے ہاتھ میں مت دیجیے گا. آپ کو ایسا کام نہ کریں کہ جو وہ فائدہ لینا چاہتے تھے آپ بھی وہی کر گزرے. آپ وہ نہ کریں، سب سے پہلا کام یہی سوچیں. دوسرا معاملہ یہ سوچیں کہ اس نے تو اپنے فائدے کے لیے کام کیا تھا، میں اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. بس جیسے ہی کوئی کام آپ کے سامنے پیش آیا ہے، کوئی سیاست پیش آئی ہے، کوئی حادثہ پیش آیا ہے جس کو کسی طرح دکھایا جا رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی سازش ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے سوچیں یہ جس نے سازش کی ہے چاہے آپ نہ پہچان پائے کہ کس نے کی ہے، اس کو فائدہ کیا ملنا ہے، کیا فائدہ لینا چاہتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، میں اس واقعے سے کیا فائدہ لے سکتا ہوں، مجھے یہ سوچنا چاہیے. کیونکہ یہ تو بار بار کرے گا اور رکے گا اس وقت جب اس کو پتا چلے گا کہ میں ہار رہا ہوں اور دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہے، دوسرا بار بار فائدہ اٹھا رہا ہے. میں اس کی ایک مثال عرض کرتا چلوں تاکہ یہ اصول واضح ہو جائے، یہ اصول ہر جگہ امپلیمنٹ ہوگا. مثلا جو لوگ شیعوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور شیعہ جنازے بار بار اٹھ رہے ہیں، یہ کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. پہلا معاملہ ہے کہ یہ کیا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ کو ایسا کام نہ کریں کہ ان کو وہ فائدہ مل جائے، اس کو ہم اسٹریٹجی کہیں گے، جس کو ہم اصول کے طور پہ کہتے ہیں کہ رد عمل دکھانے سے پہلے دشمن کی اسٹریٹجی پہچانو اور پہلا حملہ اس کی اسٹریٹجی پر کرو. دشمن پہ حملہ بعد میں کرو، پہلے اس کی اسٹریٹجی پہ حملہ کرو. اس کی اسٹریٹجی پہ حملہ کیسے ہوگا، آپ یہ پہچانیں اس کا ہدف کیا ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ نہ کریں. مثلا فرض کر لیتے ہیں وہ ہمیں شہید کر رہے ہیں، وہ ہمیں مار رہے ہیں اور ہدف یہ ہے کہ ہم ڈر جائیں. آپ نہ ڈریں، پہلا کام آپ یہ کریں. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ وہ تو جو فائدہ لینا چاہتا تھا اس کو تو آپ نے بلاک کر لیا ہے، اب آپ یہ سوچیں میں اس سے کیا فائدہ لے سکتا ہوں. یہ جو آپ پہلا پوائنٹ کریں گے اس میں اس کو اپنی اسٹریٹجی پر ریویژن کرنے پہ مجبور کریں گے، سوچنے پہ مجبور کریں گے کہ بھائی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. جب آپ دوسرا کام کریں گے تو یہ آپ کی قربانی کے نتیجے میں آپ کا بینیفٹ ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ نے قربانی دی ہے، فائدہ تو لیں کوئی، آپ کی تو قربانی ہو گئی نا. مثلا فرض کیجئے انہوں نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو مارا، ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف یہ ہے کہ وہ ڈرانا چاہتے ہیں. آپ نہ ڈریں، پوری طاقت کے ساتھ اپنے وجود کا اظہار کر لیں مثال کے طور پر. دوسری بات، آپ اس سے ایک بینیفٹ لے لیں. کس چیز میں بینیفٹ لے لیں؟ اپنے دین کے مزید فروغ میں بینیفٹ لے لیجئے، اپنے اتحاد کے لیے اس سے کوئی پوائنٹ بنا لیجئے. تو جب آپ یہ دوہری سیاست کریں گے، ایک طرف سے اس کو وہ فائدہ نہ اٹھانے دیں جو وہ لینا چاہتا ہے، ایک دوسری طرف سے اس کی سیاست سے آپ کوئی فائدہ اٹھا لیں الٹا، اب اس کی سیاست ٹوٹے گی، اب وہ شکست کھائے گا، اور اس کو فوراً سوچنا پڑے گا کہ نہ یہ کہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، الٹا نقصان بھی ہو رہا ہے، سامنے والا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، اس وقت وہ ہارے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ وہ کر بیٹھے جو وہ چاہ رہا تھا، اب وہ بار بار کرے گا، بار بار کرے گا۔ کیوں؟ اس کو پتا چل گیا کہ اس میں بہت فائدہ ہے، سامنے والا وہی کر رہا ہے جو میں چاہ رہا تھا۔ تو ان باتوں کے اوپر غور کرنے سے ہمیں سامنے والے کو نقصان پہنچانے کا بھی موقع مل سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس معاملے میں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو رسول خدا کی ذات کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے ان کی کیا اہداف ہو سکتے ہیں۔ میں نے ان کے اہداف کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ اہداف ہیں جو بلا واسطہ اہداف ہیں، یعنی ڈائریکٹلی یہ پوائنٹ ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے چیزیں ہیں جو وہ ڈائریکٹلی اچیو نہیں کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی اچیو کر رہے ہیں، اور اس میں ایک میڈیم لگا ہوا ہے۔ میں اس کی تشریح بعد میں عرض کروں گا، پہلے میں ان باتوں کو عرض کر دوں۔ تین پوائنٹ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں جو وہ ڈائریکٹلی اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک بڑی تصویر میں جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف دین اسلام کا خاتمہ نہیں ہے، اصل دین کا خاتمہ ہے۔ بڑی تصویر میں، براڈ اسپیکٹرم کے اندر جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کسی بھی چیز کا تقدس باقی نہ رہے، کوئی بھی چیز مقدس نہ رہے۔ مقدس نہ رہے تو کیا ہو؟ مسخرہ بنے، فحشا کی زد میں چلی جائے، ہر چیز کا تقدس ختم ہو جائے۔ یہ کام وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ چونکہ دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دین کے باقی رہنے میں جو بہت بڑا ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ دین میں تقدس ہوتا ہے۔ اگر تقدس ختم ہو جائے، دین ختم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ دین ختم ہو جائے گا۔ مثال عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر مسجد آپ کے نزدیک مقدس جگہ ہے، یہ آپ سے کہیں گے ٹھیک ہے عبادت کرو، اتنا تقدس مت دکھاؤ، مقدس مت سمجھو اس کو، کبھی گرانا ہو گرا لو، کوئی بات نہیں ہے، عبادت گاہ دوسری بنا لینا۔ قرآن کریم آپ کے سامنے ہوگا، کہیں گے ٹھیک ہے قرآن کریم ہے، نعوذ باللہ کہیں گے، نعوذ باللہ کتاب ہے، لیکن اتنا احترام مت کرو، کتاب ہے بس کتاب ہے، اس طرح بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو تقدس ختم ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی اہمیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اہمیت ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ زندگی سے یہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ دین کو شکست دینے کا یہ ہے کہ دین کا تقدس پامال کیا جائے۔ اپنے معاشروں کے اندر وہ اس کام کو بہت اچھی طرح کر چکے ہیں، اپنے معاشروں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقدس پامال کر چکے ہیں، جو کچھ موویز کے اندر، ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں دکھاتے ہیں، ناقابل تصور ہے مسلمان معاشرے کے اندر، ناقابل تصور ہے کوئی مسلمان معاشرے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کچھ بتائے جو اپنے معاشرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دکھا چکے ہوتے ہیں۔ کیوں کیا اس کام کو؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے اس سے تو عیسائیت ختم ہو گئی، ہم کیوں اس کے اندر حساسیت دکھائیں؟ ہم اس لیے حساسیت دکھائیں کہ صرف عیسائیت ختم نہیں ہو رہی ہے، دین بھی ختم ہو رہا ہے۔ ان کو دین سے دشمنی ہے، ان کو صرف ایک نام سے یا ایک دین سے دشمنی نہیں ہے، مجموعی طور پر دین نہیں چاہتے۔ بس پہلا ہدف کیا ہے؟ مقدسات پامال ہو جائیں۔ مقدسات پامال ہوں گے، آہستہ آہستہ مختلف چیزیں ویسے ہی پامال ہو جائیں گی۔ اب اس پوائنٹ کو دیکھیے گا، مقدسات کو پامال کرنے کے لیے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جو مصنوعی فرقے بناتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تقدس کی پامالی ہوتی ہے۔ نئے فرقوں کے اندر ہمیشہ یہ کام کریں گے، نئے فرقہ جو بھی بنائیں گے اس کے اندر کچھ نہ کچھ مقدس چیزیں پامال کر دیں گے۔ مثال آپ کی خدمت میں، مثلا ہم سب کے علم ہے کہ کس طرح برطانیہ نے وہابیت کا ساتھ دیا ہے، اس وہابیت کو حجاز کے علاقے میں حکومت دلانے کے لیے ساتھ دیا، باقاعدہ جاسوس بھیجے ہیں، ان جاسوسوں نے ان کو ٹریننگ دی ہے، اس کے بعد ان سب سے مل کر انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ اور وہابیت کو حجاز میں پھیلانے سے کیا فائدہ ہوا؟ کم سے کم ایک فائدہ ہوا، شرک کے نام پر بہت ساری چیزوں کا تقدس پامال کر دیا۔ جتنی نشانیاں تھیں رسول خدا کے زمانے سے باقی تھیں، 1400 سال سے باقی تھیں، سب پامال ہو گئیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو دنیا تاریخی آثار کو اہمیت دیتی ہے، وہ یہ فرقہ تاریخی آثار کے نام پر بھی اہمیت نہیں دیتا۔ دین کا تقدس تو دور کی بات، اس کا معاملہ ہی ختم کر دیا انہوں نے، اور وہ ختم بھی مقدس عنوان کے ذریعے سے کیا ہے، کہا یہ آپ توحید کی سربلندی کے لیے اس کو ختم کریں، ایک پیچیدہ نظام کر کے اس کا مقابلہ کر لیا، سب پامال ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب آپ قادیانیت کے اندر جائیں گے تو وہاں پر بھی ایک اور طریقے سے اللہ کے رسول کے ذات کا مقابلہ ہو رہا ہوگا، وہ یہ کہ ابھی ایک چیپٹر اور بھی کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح بابیت تیسرا فرقہ تھا جو انہوں نے پچھلی صدیوں کے اندر ایجاد کیا ایران کے اندر، اس کے اندر بھی یہی مصیبت تھی، ابھی ایک چیپٹر ایک باب کھلا ہوا ہے، اسی لیے اس کو بابیت کہتے تھے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن ایک باب اور کھلا ہوا ہے، ابھی ایک دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے جہاں سے کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، بابیت کہتی تھی۔ تینوں کے اندر ایک کامن فیکٹر ہے، تقدس اعمال ہوگا، اور یہ مجموعی طور پر اب ہمارے ساتھ ٹرائی ہو رہی ہے۔ اب میں اس کی اور تفصیلات اگر کرسچینٹی کے اندر دیکھوں تو عیسائیت کے اندر انہوں نے اس کام کو رینیسانس کے ذریعے سے کیا۔ رینیسانس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک تقدس تھا، حضرت مریم علیہ السلام کا ایک تقدس تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو تبدیل کیا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، مثلاً رینیسانس کا پیریڈ ہم تقریباً 16ویں صدی عیسوی کہتے ہیں، اس سے پہلے حضرت مریم کی جو تصویریں بنتی تھیں اس میں سادہ سا چہرہ دکھاتے تھے، مقدس چہرہ دکھاتے تھے۔ پھر جب رینیسانس کے بعد حضرت مریم کی تصویریں بننے لگیں تو خوبصورتی پر اصرار بڑھ گیا، بہت زیادہ خوبصورتی دکھانا شروع کر دی، اور اس کا جو ایک پورا جلوہ آپ کو نظر آئے گا وہ حضرت داؤد کے مجسمے میں نظر آئے گا، جو ایک بہت بڑا آرٹسٹ تھا اس نے بنایا، بالکل برہنا مجسمہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بنا دیا۔ کیوں؟ نبوت کی خوبصورتی بھی جسم میں دکھائی ہے، نبوت کی خوبصورتی جسم کے اندر دکھائی ہے، تو یہ ان کا کام ہے کہ وہ تقدس کو پامال کریں گے، اور یہ کام جہاں آپ ہوتا دیکھیں آپ سمجھ جائیے گا کہ معاملہ صرف ایک دین کا نہیں ہے، معاملہ پورے دین کا ہے، ہر طرح کی فکر کا ہے۔ اب دین اسلام کے ساتھ یہ جنگ کر رہے ہیں، بس کیوں کر رہے ہیں؟ اس تقدس کو پامال کرنے کے لیے۔ اور جس میں نے بتایا تقدس پامال ہوتا ہے دین ختم ہوتا ہے، دین ختم ہوتا ہے تو ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ شخص غلامی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دین ختم ہوتا ہے تو وہ چیز روک لیتی ہے انسان کو جو اس کو برائی کے سامنے جھکنے سے روکتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ برائی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں برائی اور فحشا کا حکم دیتا ہے۔ تو جب دین نکل جاتا ہے تو برائی اور فحشا خود بخود آتی ہے، اور فحشا کے آنے کے لیے جو مقدمہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تقدسات پامال کرو، فحشا خود بخود آئیں گے۔ پھر وہ اس کام کو اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، بس ان کا ایک ہدف یہ ہے۔ دوسرا ہدف کیا ہے؟ اچھا، یہ ہدف آپ کو تمام چیزوں میں ملے گا، تقدس پامال کرنا، چاہے وہ سلمان رشدی کا ایشو ہو، چاہے وہ اسکیچز ہوں، چاہے وہ قرآن کریم کو جلانا ہو نعوذ باللہ تعالی، چاہے وہ یہ فلم ہو، سب کے اندر ایک مشترکہ عنصر مقدس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک قوم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک عنصر ہو جس کو ہم حمیت کہتے ہیں۔ ایک حمیت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، جاہلیت کی غیرت، جاہلیت کی غیرت ہوتی ہے قبیلوں کے اوپر، قوموں کے اوپر، زبانوں کے اوپر۔ اس کو اسلام پسند نہیں کرتا، قوم قبیلے زبان کی غیرت کو، اس غیرت کو کہ دوسری قوم قبیلے زبان کو پس سمجھے، اپنے پروں سے بھی برا سمجھے، اس کو قرآن پسند نہیں کرتا۔ ایک ہوتی ہے انسان کے اندر حمیت، غیرت اللہ کے نام پر، انسان ہونے کے نام پر، اپنے دین کے نام پر۔ جب تک انسان کے اندر یہ غیرت ہوتی ہے وہ دوسروں کو دشمن کے عنوان سے جب سامنے آتے ہیں مقابلہ کرنے کی طاقت دکھاتا ہے، مقابلے کی طاقت دکھاتا ہے۔ اگر یہ غیرت ختم ہو جائے پھر مقابلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر فوراً سر جھکا لیتا ہے۔ مسلمان کے اندر یہ غیرت کا عنوان بہت زیادہ ہے، مسلمان اپنے دین کے لیے غیرت رکھتا ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے، 1.3 ارب 4 ارب مسلمان پوری دنیا میں اس بات کے لیے مشہور ہیں، ان کے اندر غیرت ہے۔ اب اس غیرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، کچھ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اس کو اعلان کرتے ہیں۔ مثلا مجھے یاد ہے کوئی ایک نیوز رپورٹر تھی، وہ مسلمان ہوئی تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں مسلمان ہوئی، تو اس نے واقعہ بتایا کہ اسرائیل میں، فلسطین میں ایک چرچ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس چرچ کے اندر کچھ لوگ محصور کر دیے گئے تھے، اسرائیلی فوج نے کچھ لوگوں کو اس کے اندر محاصرہ کر لیا تھا، خوب انہوں نے بمباری کی، گولہ باری اس کے اوپر گولیاں برسائیں، پوری دنیا عیسائیت دیکھتی رہی کہ جس چرچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور اس پر اسرائیل گولیاں برسا رہے ہیں، کوئی عیسائی نہیں بولا۔ اس عورت نے یہ کہا کہ اگر مسلمان ہوتے کسی دنیا کو اجازت نہیں دیتے کہ ان کے کعبہ کے اوپر ایک گولی مارے، کسی دنیا کو اجازت نہیں دیتے ان کی کسی مقدس جگہ کے اوپر ایک گولی چلائے۔ تم یہ دیکھو عیسائیت کے ساتھ کیا حشر کر دیا ہے کہ ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ ہمارے نبی کی ولادت کی جگہ پر گولیاں برسا رہا ہے اسرائیل اور ہم خاموش ہوئے بیٹھے۔ یہ کب ہوا ہے؟ جب غیرت ختم ہو جاتی ہے. مسلمان میں حمیت ہے، مسلمان میں غیرت ہے، ان کو یہ غیرت ختم کرنی ہے. اس غیرت کو ختم کرنے کا تقاضا یہ ہے ان کی اصطلاح میں کہ ان کے نبی کی توہین ہو تاکہ ان کی غیرت ختم ہو، نعوذ باللہ تعالی. یہ چاہتے ہیں مسلمان سے غیرت کا خاتمہ ہو جائے. اب غیرت ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ مثلا قوم پرستی کی غیرت آئے گی، وہ ان کے فائدے میں ہے. زبان کی غیرت آئے گی، وہ ان کے فائدے میں ہے. نسل کی غیرت آئے گی، وہ ان کے فائدے میں ہے. لیکن دین کی غیرت ختم ہونی چاہیے، یہ اس غیرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بس اس طرح کے کاموں کو بار بار کریں گے تاکہ مسلمان کی غیرت ختم ہو جائے. غیرت ختم ہوگی، غلامی کے لیے تیار ہو جائے گا، پھر یہ غلام بنے گا، اور پھر غلام بنے گا تو سر بھی نہیں اٹھائے گا. ابھی ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی ابھی تو انہوں نے مسلمانوں کو غلام بنایا ہوا ہی ہے، ابھی بھی تو غلام بنایا ہوا ہے، دیکھو تمام ملکوں کے اوپر ان کا قبضہ ہے. قبضہ ہے، لیکن اس خوف کے ساتھ ہے مسلمان کب سر اٹھائے گا. ان کو یہ خوف بھی لگا ہوا ہے کہ نہیں معلوم مسلمان کا یہ کب سر اٹھائے گا اور ہمارا ستیاناش کر دے گا. اس خوف کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے اس کی غیرت کا خاتمہ کر دیا جائے، نعوذ باللہ تعالی. اس کے لیے بار بار کریں گے. اور یہ ہماری مذہبی رہنما ہیں، ان کو بھی پتا ہے. مثلا امام خمینی کو پتا تھا کہ اگر غیرت ختم ہو گئی پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، پھر ہماری قوم کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکے گی. لہٰذا وہ اس غیرت کا دفاع کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی غیرت کا دفاع کرنا ہے اللہ کے رسول کے لیے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. اسی سے ملتا جلتا ایک تیسرا پوائنٹ ہے، اگر کسی شخص کے اندر احساس کمتری آ جاتا ہے، خود بخود اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. بس آپ کسی جوان کو دیکھیں، بچے کو دیکھیں، اس میں احساس کمتری آ جائے. کبھی احساس کمتری پیسے کا ہوتا ہے، کبھی احساس کمتری خوبصورتی کا ہو جاتا ہے، کبھی احساس کمتری خاندان کا ہوتا ہے. مثلا سوچنے لگتا ہے میرے پاس پیسہ کم ہے، دوسروں کے پاس زیادہ ہے. سوچتا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، میں بدصورت ہوں. وہ سوچتا ہے وہ زیادہ مشہور ہے، میں کم مشہور ہوں. کوئی بھی احساس کمتری آ جائے، جس کو انفیریٹی کمپلیکس کہتے ہیں، یہ جو احساس کمتری ہوتا ہے یہ انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے. انسان خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اندر سے اگر اس کے اندر احساس کمتری آئے. لہٰذا آپ کو جیسی کوئی انسان ملے جس کے اندر کچھ آپ نوٹ کریں کہ اس کے اندر احساس کمتری ہے، اس کے اس احساس کو ختم کریں. اس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اگر اس میں احساس رہ گیا یہ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا. اب یہ کیا کریں گے؟ مثلا مسلمان کے اندر ایک احساس کمتری ڈالنا چاہیں گے. کیا احساس کمتری ڈالنا چاہیں گے؟ تم 1.3 عرب ہو نا، دیکھو ہم نے تمہاری کیسی تحقیر کی، تم نے کیا کر لیا. مسلمان بچہ سوچے واقعا ہم لوگ بہت ہی بیکار ہیں. دیکھیے مختلف طریقوں سے اس کے آپ کے سامنے لائیں گے. کبھی آپ کے سامنے ایک میسج آئے گا SMS، یہودیوں کو دیکھا کتنی ترقی کی ہے، صرف اتنے فیصد ہیں، یہ بھی یہودی، یہ بھی یہودی، یہ بھی یہودی، یہ بھی یہودی. کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ میسج کیوں نہیں دیتے کہ مسلمان کے اندر بھی یہ طاقتیں ہیں، استعمال کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ادھر سے لے کر آئیں گے، مسلمان کو ذلیل کریں گے. فائدہ کیا ہوگا؟ مسلمان بچہ سوچے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کمپلیکس قوموں کو مروا دیتا ہے. پاکستانیوں میں یہ کمپلیکس بھرپور طریقے سے پھیلا دیا انہوں نے. اب پاکستانی بچہ خود بخود سوچتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. پاکستانی چیز ہے اس کا مطلب ہے خراب ہوگی، پاکستانی بندہ ہے اس کا مطلب ہے صحیح نہیں ہوگا، کیس پاکستان کا ہے اس کا مطلب ہے خراب ہو چکا ہے. خود بخود کمپلیکس ڈال دیا ہے. یہی کمپلیکس مسلمان میں ڈالنا چاہتے ہیں. تم نے کیا کر لیا؟ دیکھو یہودی ہیں اتنے طاقتور ہیں. اب کیا ڈالیں گے کمپلیکس؟ دیکھو تمہارے نبی کے ساتھ توہین ہو گئی، تم نے کیا کیا. اور اس کو میں بار بار کہتا ہوں، اس کمپلیکس کو دور کرنے کے لیے جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے شیعہ قوم کے اوپر طنز کے میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ہمارے انجانے دوست ہیں جو اس کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے تقریباً یقین ہے شروع کرنے والے دشمن ہوں گے. کیوں؟ شیعہ قوم کے حوصلوں کو پست کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو تمہارے کتنے بندے ہم نے مار لیے. اور ہمارے دوست، انجانے دوست اس کو فارورڈ بھی کر رہے ہوں گے، بجائے یہ کہ اس کو کسی ایسی پکچر کے اندر لے کر آئیں جس سے قوم کا حوصلہ بڑھے، الٹا اتنا طنز کریں گے، اتنے زیادہ نا امید کرنے والے میسیجز پھیلائیں گے کہ قوم ویسی پامال ہو جائے. ان کی حرکت یہی ہے. آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے. بس یہ تیسرا پوائنٹ احساس کمتری پھیلانے کا ہے، مسلمان کے اندر احساس کمتری پھیلائی جائے. اچھا اب یہ تینوں پوائنٹ یہ ڈائریکٹ پوائنٹس ہیں ان کے، اس پورے کام کے پیچھے ڈائریکٹلی وہ یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے. ان تینوں پوائنٹ کا ایک تقاضا ہے. وہ کیا تقاضا ہے؟ ہم رد عمل دکھائیں، ہم ریئیکشن دکھائیں. لیکن ان تین پوائنٹس کے پیچھے کچھ انڈائریکٹ پوائنٹس بھی ہیں جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا. انڈائریکٹلی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں نے اس میں بھی تین چار پوائنٹس لکھے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا، ان کو معلوم ہے مسلمان کے اندر غیرت ہے، ان کو معلوم ہے مسلمان کے اندر احساس کمتری نہیں ہے بلکہ ایک فخر ہے، ان کو معلوم ہے کہ مسلمان تقدس دیتا ہے، صحیح ہے، اس خاطر انہوں نے سب کچھ بنایا ہے. ان کو پتا ہے جیسے ہی مسلمان یہ دیکھے گا رد عمل دکھائے گا. اب ان کی ایک خواہش ہے، یا تو رد عمل نہ دکھائے، اگر رد عمل نہیں دکھایا وہ ہو گیا جو وہ چاہتے تھے، بس ان کی ایک خواہش ہے، یا تو آپ رد عمل نہ دکھائیں، اگر آپ نے رد عمل نہیں دکھایا تو کیا ہو جائے گا؟ جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا، تقدس پامال ہوگا، مسلمان کے اندر حمیت ختم ہو جائے گی، احساس کمتری جم جائے گا. اس خاطر ہمارے تمام دینی رہنما کہیں گے رد عمل دکھاؤ اور بھرپور دکھاؤ، وہ کہیں گے. اب جیسے ہی وہ یہ کہیں گے رد عمل دکھاؤ، اب وہ اس سے ایک فائدہ اٹھائیں گے. بس ان کی اسٹریٹجی دو لیئرز پہ جائے گی. نمبر ایک، یا مسلمان رد عمل نہیں دکھائے گا تو جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ ہو گیا. اب وہ سوچتے ہیں نہیں، رد عمل دکھائے گا کیوں، ان کے رہنما خاموش نہیں بیٹھیں گے، ان کے رہنما کہیں گے رد عمل دکھاؤ. جب رد عمل دکھائے اب وہ اس میں ایک ایڈیشن کریں گے. وہ ایڈیشن کیا کریں گے؟ وہ اس کے اندر وائلنس ڈالیں گے، وہ اس کے اندر تشدد ڈالیں گے. بس یا رد عمل نہیں دکھائے گا مسلمان تو انہوں نے اچیو کر لیا، ان کو پتا رد عمل دکھائے گا چونکہ ان کے لیڈر خاموش نہیں بیٹھیں گے. جب وہ لیڈر خاموش نہیں بیٹھیں گے، مثلا رہبر معظم نے کہا کہ رد عمل دکھاؤ، سید حسن نصر اللہ نے کہا رد عمل دکھاؤ، اب جب رد عمل دکھائے تو وہ اس میں ایک چیز ایڈ کر دیں گے، اس میں ایک اضافہ کریں گے. کیا؟ اپنے بندوں سے کہیں گے اب جب مسلمان رد عمل دکھائے تو تشدد دکھاؤ. اب جب مسلمان تشدد دکھائے گا اب کچھ اور اچیو کرنا ہے، اب کچھ اور حاصل کرنا ہو گیا. بس پہلے لیئر میں ایک چیز حاصل کرنی ہے، وہ نہیں مل رہی، کوئی بات نہیں، کچھ اور ڈرامہ کر کے کچھ اور حاصل کر لیتے ہیں. اب وہ جو کچھ اور حاصل کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اس ایک فرضیے پر ہے، وہ ہم ان کے رد عمل میں تشدد ڈال دیں گے. ان کو پتا ہے کہ جب مسلمان رد عمل دکھائے گا ہمارے جو ایلیمنٹس ان کے اندر ہیں وہ گھسیں گے، رد عمل میں تشدد ڈال دیں گے، وائلنس ڈال دیں گے. اب کیا اچیو ہوگا؟ اب یہ چار پوائنٹس اچیو ہوں گے جو میں اب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. نمبر ایک، مسلمان کی پکچر بنے گی کہ اس کے پاس لاجک نہیں ہے، اس کے پاس صرف تشدد ہے. اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا دین ہے، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، پوری دنیا کو یہ بات پتا ہے. جتنا انہوں نے اسلام کو دبایا ہے اتنا ہی بحمد اللہ رب العالمین یہ دین مبین ترقی حاصل کر رہا ہے، یہ پھیل رہا ہے تیزی سے. اس کو یورپ اور امریکہ میں پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک آسان کام ہے، یہ دکھایا جائے مسلمان کے پاس لاجک نہیں ہے، مسلمان کے پاس صرف وائلنس ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ رد عمل بہت اچھا رد عمل ہو جاتا ہے، ان کو موقع ملتا ہے. اب کیا ہوگا؟ مسلمان رد عمل دکھائے گا چونکہ اس پاس تقدس ہے، اس کے پاس غیرت ہے، اس کے پاس احساس کمتری نہیں ہے، رد عمل دکھائے گا، وہ تشدد ڈال دیں گے. جب تشدد ڈالیں گے پہلا پوائنٹ ثابت ہو گیا، مسلمان پر تشدد ہے، مسلمان کے پاس وائلنس ہے. جس دن یہ فلم کا معاملہ اور بڑھنا شروع ہوا، ایک باہر سے ایک اخبار آتا ہے پاکستان میں، اس نے ایک اسکیچ لگایا کہ ایک مسلمان کھڑا ہے، اس کو دکھایا ذرا جیسے کہ معمولاً یہ فنڈامنٹلسٹ ریڈیکل ٹائپ کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، ویسا دکھایا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیس چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. اور اگلی تصویر میں دکھایا کہ انتہائی سخت چہرے کے ساتھ امریکہ مردہ باد کہہ رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، چیزیں جلا رہا ہے. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ تم مسلمان کو سمجھ رہے تھے نا کہ یہ پرامن دین ہے، یہ دیکھو پرامن دین نہیں ہے، پرتشدد دین ہے. اور یہ کب ثابت ہوگا؟ جب مسلمان تشدد دکھائے گا. اچھا، اب اس کے لیے بہت بہت آسان ہے، آج جو کچھ ہوا ہے اس کی کلپس بن رہی ہوں گی، کنفرم بن رہی ہوں گی، ایک ایک منظر کی کلپس بن رہی ہوں گی، یہ ساری کلپس جمع ہوں گی اور آج آپ سی این این اور بی بی سی دیکھیے گا. جب وہ رپورٹنگ کر رہے ہوں گے، وہ جہاں پر امن ہوگا وہ قطن نہیں آئے گا، یہ تشدد سارا آئے گا، یہ تشدد سارا آئے گا. اور اس سے کیا ثابت ہوگا؟ وہ یہ کہ مسلمان لاجک نہیں ہے، اس کے پاس تشدد ہے. اچھا، جب یہ کلپس دیں گے تو کیا ہوشیاری کریں گے؟ وہ کلپس دکھائیں گے جو انتہائی غیر منطقی ہوں گی، انتہائی غیر منطقی. مثلا میں انتخاب کرتا ہوں، جو مثلا میں نے آج کہیں دیکھا ہوگا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ٹی وی پہ دیکھا ہے کلپس کے اندر، کہ ایک آدمی ایک پول پہ سے سگنل کو توڑ رہا تھا، اس کا تار گھسیٹ رہا تھا. صحیح ہے، یہ دکھائیں گے. کیا دکھائیں گے؟ کہیں گے یہ دیکھو مسلمان کو کتنا احمق ہے، اپنے نبی کے دفاع میں اپنی ہی پراپرٹی جو اس کے اپنے آرام کے لیے لگائی گئی تھی اسی کو توڑ رہا ہے. یا دکھائیں گے دوسرے کی دکان سے مال چوری کر کے لے کے جا رہا ہے. یہ دکھا ہوگا آپ نے کہیں نہ کہیں، آج یہ دکھائیں گے کہ دوسرے کی دکان سے مال چوری کر کے لے کے جا رہا ہے. کیا ثابت کریں گے؟ کہیں گے دیکھو نبی کے نام پر آگے نکلے تھے نا، یہ ہیں کیا، یہ چور اچکے ہیں نعوذ باللہ تعالی. یہ ثابت کریں گے. یہ کس فرضیے پر ہے؟ یہ اس فرضیے پر ہے کہ مسلمان رد عمل دکھائے گا اور اس میں ہمارے بندے شامل ہو کر اس کو پرتشدد کر لیں گے. جب پرتشدد کر لیں گے تو ہمارا پہلا پوائنٹ ثابت ہو جائے گا کہ مسلمان کے پاس لاجک نہیں ہے، اس کے پاس صرف وائلنس ہے، یہ صرف طاقت کی زبان بولتا ہے، اس کو کوئی اور زبان نہیں آتی. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ بہت پیچیدہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جو استکبار کا نظام ہے وہ نظام یہ کہتا ہے کہ حکومت اور عوام میں رابطہ نہیں ہونا چاہیے. استکباری نظام یہ کہتا ہے مسلمان ملکوں کی حکومت، بلکہ تمام ممالک کی حکومت، حکومت علیحدہ ہو، عوام علیحدہ ہو. حکومت کا عوام سے رابطہ نہیں ہونا چاہیے، حکومت کو عوام سے دور ہونا چاہیے. کیوں؟ جتنا حکومت عوام سے دور ہوگی اتنا امریکہ کی محتاج ہوگی. بھائی پاکستان کی حکومت اگر پاکستانی عوام پر انحصار کرے تو امریکہ کے سامنے سٹینڈ بھی کرے گی، جیسے ایرانی حکومت کرتی ہے. ان کو اپنے عوام پہ اعتماد ہے، اگر امریکہ ان کے ساتھ زور زبردستی کوشش کرنے کی کوشش کرے گی، اپنے 6 کروڑ عوام کی طاقت پہ انحصار کریں گے، کہیں گے بھائی ہمارے پاس 6 کروڑ عوام ہیں، تم میں ہمت ہے اندر آ کے دکھاؤ. اچھا، جس حکومت کا عوام سے تعلق نہیں ہے وہ امریکہ کے سامنے سٹینڈ کرے گی؟ وہ کہاں سے سٹینڈ کرے گی؟ وہ اس کو ایک دھمکی دیں گے، یہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، فوراً تسلیم ہو جائیں گے، ہاں کرتے ہیں. کیوں؟ عوام سے تو تعلق ہے ہی نہیں، کس کی بیس پر امریکہ سے لڑیں؟ کبھی تعلق نہیں ہے. اچھا، کبھی اپنے مفادات کے لیے بھی لڑنا پڑے تو عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. مثلاً ایک دفعہ ہوتا ہے کہ صرف ملک کا کوئی فائدہ ہے جس کی خاطر لڑتے ہیں، تو یہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ملک کے فائدے کی خاطر لڑیں. کبھی اپنے مفاد کی خاطر لڑنا پڑتا ہے. پاکستان کے کچھ ادارے ہیں جن کو بے انتہا پیسہ ملتا ہے، اگر ان کو پیسہ حسب منشا نہ ملے تو ان کو امریکہ کے سامنے اکڑنا ہوتا ہے. جب امریکہ کے سامنے اکڑنا ہوتا ہے تو اگر عوام سے رابطہ نہیں ہوگا تو کیسے اکڑیں گے؟ اب تو کھڑے ہونے کے کوئی موقع ہی نہیں ہے، چونکہ آپ کا عوام سے رابطہ نہیں ہے. اس کام کے لیے امریکہ یہ ضروری سمجھتا ہے کہ مسلمان ملکوں کا اپنی عوام سے رابطہ اچھا نہیں ہونا چاہیے. اس کی خاطر وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ عوام کے سامنے حکومت بے بس نظر آئے، غلام نظر آئے. امریکہ جان بوجھ کے کرتا ہے یہ، تاکہ عوام نظر آئے کہ دیکھو یہ عوام کو ثابت ہو جائے حکومت تمہاری نہیں ہے، حکومت ہماری ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ یہ حکومت عوام پر انحصار کر کے امریکہ کے سامنے کبھی سٹینڈ نہیں کر پائے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. ڈرون اٹیک کے نتیجے میں جہاں ان کو اور اہداف حاصل ہوتے ہیں، ایک اور ہدف حاصل ہوتا ہے، وہ کیا؟ پاکستانی حکومت ہمیشہ پاکستانی عوام کے سامنے ذلیل ہوگی. کیوں؟ عوام ہمیشہ کہے گی تم میں اگر اتنی سی بھی غیرت ہوتی تو کم سے کم ڈرون اٹیک تو رکوا لیتے. ادھر امریکہ ڈرون اٹیک نہیں روکے گا. فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ حکومت پاکستان کی عوام کے سامنے ذلیل رہے گی. اچھا، اگر عوام کے سامنے ذلیل رہیں گے تو امریکہ کو کیا ملے گا؟ یہ کبھی اسٹینڈ نہیں کر پائے گا، ہمیشہ جھک کے رہے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے میں نے امریکہ سے بگاڑ لی تو عوام سے تو پہلے ہی بگڑا ہوا ہے معاملہ، میں کہاں جاؤں گا پھر. تو اپنی سیٹ بچانے کے لیے ہمیشہ امریکہ کے سامنے جھکے گا. کیوں؟ کیونکہ عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ تصور کریں، پہلی دفعہ جب لاہور کی کونسلیٹ کے اوپر کچھ لوگ گئے اور اس کا پرچم اتارا، اسلام آباد کی طرف بھی جانے کی کوشش کی، کراچی کے اندر معاملہ ہوا، امریکی کونسلیٹ نے پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری حفاظت اچھے طریقے سے کی. اچھا، یہ بات پبلک کے سامنے کہنے کی ہے بھائی اگر امریکہ کو یہ کہنا ہی تھا تو امریکہ اپنی وزارت خارجہ سے کہتی ہے, ہماری وزارت خارجہ سے کہہ دے کہ آپ نے اچھا کیا, آپ نے ہمیں بچایا. اندر اندر بات کہنے میں کیا برائی تھی؟ اندر اندر بھی کی جا سکتی تھی کیا؟ بلکہ زیادہ تر باتیں اندر ہی ہوتی ہیں, باہر تو آتی نہیں ہیں. یہ بات کیوں خاص کر باہر لائے؟ کیوں؟ حکومت کو عوام کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ تمہاری جو حکومت ہے نا, یہ ہماری اتنی چیلی ہے کہ اگر ہم اس کو اشارہ کریں تو تمہارے اوپر بھی گولی چلائے گی, ہے تم ہو کہاں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حکومت ذلیل مردم کے سامنے, عوام کے سامنے کیا منہ دکھائے. کسی انٹرویو کے اندر ایک وزیر کو لایا گیا, اس نے کہا ہمارے دل میں بھی اللہ کے رسول کی حرمت ہے. اس نے کہا اگر حرمت تھی تو آپ نے وہاں پر مظاہرہ کرنے والوں پہ گولی کیوں چلائی؟ اب خاموش ہو گیا, کیا جواب دے؟ کہنے لگا اگر آپ نے کہنے لگا ہم بھی ہم مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ ہیں, ہم بھی اللہ کے رسول کی حرمت. کہنے لگا اگر آپ ساتھ تھے تو امریکہ نے آپ کا شکریہ کیوں ادا کیا کہ آپ نے اچھا دفاع کیا؟ امریکہ نے کارنر کر لیا نا حکومت کو, اس طرح کرتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ فائدہ ہے, وہ کچھ وقت سے کوئی ایسے کام کرتے رہیں گے, حکومت ہمیشہ لوگوں کے سامنے ذلیل رہے گی. ڈرون اٹیکس انہی میں سے ایک ہیں, یہ کام بھی انہی میں سے ایک ہے. جیسے یہ کام ہوگا حکومتوں کے سامنے دو راستے ہوں گے, یا تو اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور امریکہ سے تعلقات بگاڑ لیں, وہ کر نہیں سکتے. اگر نہیں کر سکتے, ان کا چھوٹا ہونا اپنی عوام کے سامنے ثابت ہو جائے گا, معاملہ ختم ہو گیا. اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو امریکہ کے حق میں نہیں گیا کہ ان کا عوام سے دور ہونا ثابت ہو گیا. نہیں, حق میں گیا ہے. کیوں؟ اب حکومت اسٹینڈ نہیں کر سکتی, اب حکومت کو جھکنا پڑے گا, ہمیشہ امریکہ کے سامنے جھکنا پڑے گا. آج بھی اخباروں میں یہی کیا انہوں نے پھر آج شکریہ کا میسج بھیجا ہوا ہے, حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے. شاید ممکن ہے کل بھی کریں گے. فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو حکومت کہہ رہی تھی نا کہ ہم تو خود یوم عشق رسول منا رہے ہیں, اب اپنی عوام کو جواب دے کہ تم عشق رسول میں ہم پہ گولی چلا رہے ہو, تم عشق رسول میں ہمارے دشمنوں کے دفاع میں معمور ہوئے ہو. یہ ان کی کاروائی ہے. اچھا, اس بات کو بہت کم کوئی ہم میں سے سمجھ پا رہا ہے کہ وہ بھی یہی چاہ رہا ہے اور اس میں ان کا فائدہ ہے. یہ بہت لمبی مدت کا ایک ایشو ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. تیسری بات, کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن و امان رہے, لوگ ترقی کریں, زندگی صحیح سے گزرے؟ نہیں, ناممکن. کیوں؟ جتنے ہم لڑیں گے ان کے محتاج ہوں گے. ایک پوائنٹ یہی ہے. اب دیکھیے آپ, جتنا امن و امان تھا, آج میرے خیال میں پورے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. یعنی نہیں معلوم تھا یہاں ہو کیا رہا ہے, یہاں کچھ بچا ہے یا نہیں بچا ہے. وہ تو شکر ہے کہ ہماری عوام کی عادت ہے کہ رات کو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں, ورنہ اگر رات کو بھی ایجیٹیشن کرنا ہوتا تو نہیں معلوم اب ہونا کیا تھا. یعنی پولیس باقاعدہ پلاننگ کر رہی ہوتی کہ مغرب میں آدھا گھنٹہ رہ گیا, اس کے بعد تو انہوں نے گھر جانا ہی ہے, آدھا گھنٹہ اور گھسیٹ لو بس. یہ ان کا ہدف یہ ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں نامی رہے. وہ بجلی کو کم پیداوار کروائیں گے تاکہ پاکستان میں نامنی رہے, یہاں لڑائی چلتی رہے, ایجیٹیشن چلتا رہے. اچھا ہم خوش رہیں گے, ہم ایجیٹیشن کر رہے ہیں, اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں یہ سمپل ایجیٹیشن نہیں ہے, اس کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. وہ ان کے حق میں ہے, ہاں بناؤ اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بناؤ. کیوں اور پیچھے جاؤ گے اور مرو گے؟ اچھا ہے, ان کو کیا کیا؟ 10 آدمی تو ہمارے مر گئے نا, 10 آدمی کراچی میں مر گئے, پتہ نہیں پورے پاکستان میں کتنے لوگ مرے, نہیں معلوم کتنی املاک کو نقصان پہنچا, نہیں معلوم کتنی چیزیں جلی. اچھا اس کا کوئی قصور تھا اس معاملے میں؟ نہیں, وہ بیچارہ خود مظلوم تھا, وہ تو شاید خود آیا ہو اس بات کے لیے کہ میرے رسول کی ذات کے ساتھ کیوں انہوں نے مسخرہ کیا ہے, وہ بھی مارا گیا. کس کا فائدہ ہوا؟ ان کا فائدہ ہوا ہے, وہ فائدہ لے رہے ہیں اس سے کہ ٹھیک ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے, یہ مسلمان معاشرے کھپتے رہے, ایک دوسرے سے لڑتے رہے. چاہتے بھی یہی ہیں, وہ چاہتے ہیں لمبی مدت میں. یہ انڈائریکٹلی ایک اور آبجیکٹو ہے جو اچیو کرنا چاہتے ہیں. چاہتے ہیں یہ مشکل رہے ان کے پاس, لا اینڈ آرڈر خراب رہے, یہاں پر لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ, مریں ایک دوسرے کے ساتھ. وہ یہ تیسرا پوائنٹ ان کا. چوتھا پوائنٹ, اب ایک اور بہت باریک پوائنٹ ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک ریئیکشن دکھایا آج کا, جیسا ریئیکشن تشدد تشدد تشدد, ہر روز کر سکتے ہیں؟ یہ ہر روز تو نہیں کر سکتے. اچھا وہ اپنی سازش کو ہر روز ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ ممکن ہے ہفتے برباد ایک اور چیز لے آئے, اب پھر تشدد کریں گے، ممکن ہے 10 دن بعد پھر لے آئے، اب پھر تشدد کریں گے، آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوگا، ان کی سازش ریپیٹ ہوتی چلی جائے گی، ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا، آپ تھک جائیں گے، وہ جیت جائیں گے۔ ان کا پہلا ہدف کیا تھا، ایک ایسی جگہ پہنچاؤ جہاں یہ ریئیکشن نہ دے، اینڈ میں پہنچ جائیں گے، کب، جب آپ کا رد عمل تشدد پہ ہوگا، کیوں، آپ ایک دن تشدد کریں گے وہ پھر کچھ کرے گا، آپ پھر تشدد کریں گے اس دفعہ تھوڑا سا کم ہوگا، پھر دوبارہ کرے گا آپ پھر کم کریں گے، ایک دن آئے گا آپ کہیں گے بھائی وہ تو ہر روز کر رہا ہے میں کب تک ماروں، پھر آپ گھر بیٹھ جائیں گے، وہ بھی یہی چاہ رہے تھے۔ اچھا یہ کیوں ہوا ہے، چونکہ رد عمل میں تشدد ہے، رد عمل میں تشدد ہے۔ اب اس طرح ہمیں دیکھنا پڑے گا، اب میں اگر ان تمام چیزوں کو جمع کروں تو ان کے جو ڈائریکٹ پوائنٹ ہیں، جو ڈائریکٹ پوائنٹ ہیں، 3 پوائنٹ تھے، وہ تقاضا کر رہے ہیں ہم رد عمل دکھائیں، اور جو انڈائریکٹ پوائنٹ ہیں وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم تشدد نہ دکھائیں۔ یعنی اگر میں اسٹریٹجی بناؤں اپنے لیے تو میں ان کے ڈائریکٹ پوائنٹس کے مقابلے میں اسٹریٹجی بناؤں گا کہ ہم رد عمل دکھائیں، اور ان کے انڈائریکٹ پوائنٹس کے مقابلے میں رد عمل بناؤں گا کہ ہم تشدد نہ دکھائیں۔ بدقسمتی سے ہم لوگ یہ ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے، ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو رد عمل نہیں دکھا رہے تو وہ ان کے حق میں گیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو رد عمل دکھا رہے ہیں اور تشدد دکھا رہے ہیں تو پھر ان کے حق میں گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں اس سب کا فائدہ کیا ہوا جس میں اتنی آگ لگی، صحیح ہے، تو رد عمل اس کا مطلب کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے اب رد عمل مت دکھاؤ، وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر دوسرا کہتا ہے نہیں رد عمل دکھاؤ، جلاؤ مارو سب کو ختم کر دو، پھر وہ کامیاب ہو گئے۔ اب بیچ کا راستہ کیا ہے، یہاں پر بیچ کے راستے میں مجھے لگتا ہے ہمارا رد عمل ہونا چاہیے 3 پوائنٹس کے ساتھ، ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے 3 پوائنٹس کے ساتھ، نمبر 1 وسیع ہونا چاہیے، اس کی میں تشریح بھی عرض کروں گا، نمبر 2 رد عمل لاجیکل ہونا چاہیے، نمبر 3 رد عمل پائیدار ہونا چاہیے، مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ میں اس کی تشریح بھی آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد اجل فرج۔ اور ان سب سے پہلے یہ تربیت ہمارے افراد کے درمیان ہونا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ انتہائی برا ہے کہ ہم چند لوگوں کو لے کر روڈ پہ چلے جائیں اور ہمیں نہ پتا ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیوں، موب ہمیشہ سازش کا سے دوچار ہو جاتا ہے، موب کو سازش میں لانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے، آپ سب کو، ہم سب کو پتا ہے موب کی ایک مینٹیلیٹی ہوتی ہے، آپ کہیں پہ چل رہے ہیں لوگ نعرے لگا رہے ہیں موب ہے، آرگنائزڈ نہیں ہے، ایک آدمی کھڑا ہو ایک پتھر مارے، سب لوگ کیا کریں گے، پتھر ماریں گے، کنفرم۔ ہر جگہ یہی ہوتا ہے، چاہے انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، پاکستان ہو، کب ہوتا ہے، جب لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں، جب لوگ موب ہیں۔ آپ کبھی موب کو لے کے روڈ پہ مت آئیں ورنہ مصیبت ہی مصیبت ہے، ہمیشہ کوشش کریں اپنے اندر آرگنائزیشن ہونی چاہیے۔ اب میں ان 3 پوائنٹس کی تشریح عرض کر دوں، میں نے آپ کو بڑا وقت لیا چونکہ پورا دن مصیبت رہی ہے، اور انسان کے دماغ کے اوپر آ جاتا ہے کہ آخر ہم اتنے سادہ مزاج کیوں ہیں، کہ ہم کوئی ہم سے اتنی آسانی سے کھیل لیتا ہے، ہم کیوں فکر و شعور کے ساتھ کام نہ کریں۔ ہمارا رد عمل نمبر 1 وسیع ہونا چاہیے۔ بعض اوقات وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، میں نے پوائنٹس میں نہیں لکھا ہے، میں ابھی عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اصلی پارٹی کون سی ہے جس کو مارنا ہے، بعض اوقات وہ یہ کام کر رہے ہیں، پرانا کام ہے یہ۔ اچھا جتنے کام یہ کرتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے، انبیاء کے مقابلے میں سب کیا ہے، آئمہ کے مقابلے میں سب دشمنوں نے کیا ہے، اگر کوئی اس کو اچھا پڑھ لے آج کا معاملہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم سب کو معلوم ہے ہمارے ساتھ میں مظلوم امام کی جسد مطہر کو پل کے اوپر رکھ دیا تھا، کیوں پل کے اوپر رکھا تھا، ایک ہدف تھا، شیعہ دیکھے گا، جذبات میں آئے گا، جنازہ اٹھائے گا، سارے شیعہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، بعد میں ایک ایک کو چن کے ماریں گے، ایک ایک کو چن کے ماریں گے۔ کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایشو ڈالتے ہیں، پھینکتے ہیں، دیکھتے ہیں پارٹی کون سی ہے جس کو پکڑنا ہے۔ اب آپ کو عقل چاہیے، آپ اپنے آپ کو ایکسپوجر مت دیں، کیوں، آپ پکڑے جائیں گے، آپ مارے جائیں گے، بعد میں، اس وقت کچھ نہیں کرے گا، بعد میں مارے گا، آپ کے بندے ایکسپوز ہو رہے ہیں، اس کے لیے کیا کریں، پھر کیا رد عمل نہ دکھائیں؟ نہیں، شیعوں نے بہت منطقی کام کیا، جیسے ہی شیعوں نے دیکھا مولا کا جنازہ رکھا، ان سب کو بتاتا ہے یہ بدبخت کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، فوراً بغداد میں دکانوں میں گئے، کہا دیکھو ایک متقی انسان کا جنازہ رکھا ہے، آیا تم کو نہیں جانا چاہیے دفنانے کے لیے؟ دکاندار نہیں تھے اہل بیت کے ماننے والے، ان کے پاس گئے، کہا دیکھو کم از کم انسان تو متقی لگ رہا ہے، چہرے سے تقویٰ کے آثار نظر آ رہے ہیں، خاندان نجیب ہے، آیا خاندان نجیب ہے، متقی ہے، اس طرح لاش پڑا ہونا چاہیے؟ بغداد کے سارا بازار بند ہو گیا، لوگ اٹھ کے آ گئے فوراً دیکھنے کے لیے ہاں واقعا کیا ہوا ہے. اب جو سارے جمع ہوئے، شیعت کی پہچان ناممکن ہو گئی، نہیں پہچان سکے اصلی بندے کون سے ہیں. آپ کو اور مجھے ہوشیار ہونا چاہیے، وہ ایشو پھینکتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں تم آگے جاؤ. کیوں آگے جاؤں میں؟ تم آئیڈینٹیفائی ہو جاؤ گے، بعد میں تم پٹنا ہے، بعد میں تم کو پٹنا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے زیادہ میرے خیال میں نہ بولوں، ورنہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے بچنا ہے نہیں بچنا ہے. وہ یہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. نہیں نہیں ہماری کیا سلامتی، سب کو سلام محمد. اب سب کی صحت و میرے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہونے کا ہے، اب سب کی صحت و سلامتی کے لیے انشاءاللہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بس وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایشو ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کون باہر آئے گا، وہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق باہر آئے گا، پارٹی آئیڈینٹیفائی ہوگی. بعض اوقات کیا کرتے ہیں، پہلے مرحلے میں گراؤنڈ دے دو، گراؤنڈ دے دو، اس کو چیمپئن بننے دو. ایک پارٹی آپ کو گراؤنڈ دے گی، آپ چیمپئن بن جاؤ. کیوں؟ تاکہ وہ جو اصلی دشمن ہے وہ اس کو کہیں گے دیکھو یہ پارٹی تھی جو ہم کہہ رہے تھے، وہ ہمیں چیمپئن بنائیں گے، ہم چیمپئن بن گئے، ہم بڑے خوش کہ ہم چیمپئن بن گئے. یہ نہیں پتا کہ ہمیں کسی نے بھیجا تھا آگے تاکہ وہ بڑے دشمن سے کہے گا ہم کہہ رہے تھے نا کہ اسی کو مارنا تھا، تم آج تک نہیں سمجھے تھے، تم کہیں اور جا رہے تھے، اس آئی ایس آئی نے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. ان ایجنسیوں کے اندر جو اہل بیت کا بغض رکھنے والے لوگ ہیں ہمیں نہیں چھوڑیں گے، میں بتا دوں. ہاں آئی ایس آئی میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے یقیناً، اہل بیت کے ماننے والے دیندار مسلمان اچھے انسان یقیناً ہوں گے، لیکن اس میں بغض رکھنے والے بے انتہا ہیں. انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، انہوں نے ہمیں کبھی گراؤنڈ دینا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم ایکسپوز ہو جائیں. جب ہم ایکسپوز ہوں گے تو اس بڑے دشمن سے کہیں گے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ ٹیم ہے جس کو مارنا ہے، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے، جب وہ گراؤنڈ دیں تب تو فوراً سمجھ لیں ہمیں گراؤنڈ کیوں دے رہا ہے، یہ ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے، ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے. اس وقت گراؤنڈ نہ لیں آپ، اس کو کس نے کہا آپ جا کے ٹرافی ہاتھ میں اٹھا لیں، آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے بعد میں. اس وقت ٹرافی اٹھانے کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت چیمپئن بننے کا ٹائم نہیں ہے. پہلا کام یہ کریں، آپ کا رد عمل وسیع ہونا چاہیے. وسیع ہونا چاہیے کیا مطلب؟ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں. چیمپئن بننے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر ٹائم چیمپئن بننے کا نہیں ہوتا ہے. جب کسی سینسیٹیو ایشو کے اوپر ریئیکشن دکھانا ہو 10 پارٹیز کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، تاکہ اگر خدا نہ کرے لمبی مدت میں کوئی مصیبت آنی ہو آپ اکیلے کیوں پٹو، اور کوئی نہیں ہے کیا، وہ بھی ساتھ تو آئے کم از کم، ہم اکیلے کیوں جائیں پھر اس مصیبت کے اندر. میں نہیں کہہ رہا ہم رد عمل نہ دکھائیں، لیکن عقل و ہوش کے ذریعے رد عمل دکھائیں. بس پہلا کام یہ کریں، اپنے ریئیکشن کو وسیع کر دیں، اکیلے کھڑے مت نظر آؤ. ہاں بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کہتا ہے اب تو مرنا ہی مرنا ہے تو کوئی بات نہیں، اور وہ بھی نہیں آ رہا، لیکن بعض ایشوز ہوتی ہیں دوسرے لوگ آنے کو تیار ہوتے ہیں، آپ تھوڑی سی ہوشیاری دکھاؤ دوسرے لوگ بھی ساتھ آئیں گے، اس وقت ہوشیاری دکھاؤ. بس پہلا کام یہ کریں، رد عمل وسیع ہونا چاہیے، رد عمل وسیع ہونا چاہیے. البتہ میں اس بات کا معتقد ہوں رد عمل عوامی ہونا چاہیے، بعض اوقات رد عمل عوامی ہونا انتہائی ضروری ہے. مثلا اس جیسے ایشو پہ کوئی مجھ سے کہے ہم سیمینار کر لیں یہ کافی نہیں ہے، میں کہوں گا نہیں سیمینار نہیں چاہیے، عوامی رد عمل چاہیے، اسٹریٹ چاہیے اس موقع پر، لیکن اکیلے نہیں چاہیے، اکیلے نہیں چاہیے تاکہ ان کا ہدف پورا ہو جائے، نہیں دوسروں کے ساتھ مل کے چاہیے، متحد ہو کے چاہیے، اپنے آپ کو سنبھال کے چاہیے. کیوں؟ میں آج ختم نہیں ہو جاؤں گا، میں نے یہاں پہ باقی رہنا ہے، واقعہ ختم نہیں ہوتا ہے، واقعے کے بعد باقی بھی رہنا ہوتا ہے، ہم سب نے یہاں باقی رہنا ہے، ہمیں لمبی مدت کی پلاننگ بھی کرنی ہے، کم مدت میں اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا ہے، تو ان باتوں کو سوچتے ہوئے کرنا ہے. البتہ بعض اوقات ایسی جگہیں آتی ہیں جہاں آدمی کہتا ہے کود جاؤ اور مر جاؤ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک اور جگہ ہوتی ہے، لیکن جب تک دوسرے لوگوں کو ساتھ لانے کا موقع ہے ساتھ لے کر آؤ، ساتھ لے کر آؤ تاکہ آپ کے ساتھ معاملہ لمبی مدت کا سولو ہوتا رہے. بس پہلا معاملہ آپ کا رد عمل وسیع ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے، عوامی ہونا چاہیے، عوامی ایکسپوجر ہونا چاہیے، لیکن عوامی ایکسپوجر کسی کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اس کا خطرات کم جھیلنے پڑیں۔ نمبر دو، ریئیکشن لاجیکل ہونا چاہیے، لاجیکل ہونا چاہیے۔ آپ جائیں توڑیں، اس کو پھوڑیں، اس کو آگ لگائیں، اس میں لاجک نہیں ہے۔ آپ کا ریئیکشن لاجیکل ہونا چاہیے۔ میں نے کہا مردمی ہو، عوامی ہو، لیکن لاجک کے اندر ہو، آپ منظم ہوں، آپ پرامن ہوں۔ اچھا، آپ ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے اگر ہم منظم ہوتے ہیں، پرامن ہوتے ہیں نا، میڈیا ہمیں کوریج نہیں دیتا۔ اب میں اس کو یہاں پہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اس معاملے میں شرک مت کرو، خدا کو دکھاؤ، ان کو مت دکھاؤ، تو خدا سنبھال لے گا۔ اگر ہم نے واقعا ناموس رسول کی خاطر کام کیا ہے، میڈیا ہمیں دے یا نہ دے، اللہ کا رسول دلوائے گا، خدا کا نظام دلوائے گا ہمیں۔ اس موقع پہ کیوں شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم میڈیا کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر میڈیا جو کچھ بھی ہے خدائی نظام کے اندر رہ کے ہی کام کرے گا، یہ جو کچھ بھی کر لے۔ آپ بھی فلم بناؤ جس میں اللہ کے رسول کی ذات کو دکھاؤ کہ ہم کیا بتانا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول کے بارے میں۔ تو آپ بھی منطقی کام کریں، البتہ وہ منطق کے تحت نہیں کر رہا ہے، وہ سازش کے تحت کر رہا ہے۔ آپ کا جواب منطقی ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کی سازش سے دوچار نہیں ہونے چاہیے۔ بس وہ اگر رسول خدا کی ذات کے نعوذ باللہ خلاف کوئی کام کر رہا ہے، آپ رسول خدا کی ذات کی تشریح کے لیے کام کیجئے، ان کی ذات کی تشریح کے لیے کام کیجئے۔ مثلا اگر ہم امریکہ کے ساتھ اصرار کرنا چاہتے ہیں، ہم امریکہ کے خلاف اظہار نفرت دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے منفور ہے، آپ انتخاب کریں پورے پاکستان کے اندر کیا کام کریں تو ثابت ہو کہ امریکہ منفور ہے، اس کام کو انجام دیں۔ مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر مطالبہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا سفیر وہاں سے واپس آئے، اس بات کا اظہار کرے کہ ہم تم سے خفا ہیں اس بات کے اوپر، کیوں واپس نہیں بلایا ہم نے، ہم نے سارے کام کر لیے، سب کچھ ہونے کے بعد ہمارا سفیر پھر وہیں بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے، اس کو واپس بلاؤ وہاں سے۔ کہ دنیا میں سفارتی تعلقات میں جب اظہار کرنا ہوتا ہے کہ بھائی تم ہمارے لیے مطلوب نہیں ہو تو یہ کام کیا جاتا ہے، اس موقع پہ کام کر لینا چاہیے تھا۔ امریکہ کے دو تین بندوں کو باہر نکلنا چاہیے تھا سفارا میں سے، کچھ لوگوں کو، ان کا جو ڈیلیگیشن یہاں پر ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سفارتی تعلقات ہی ختم ہو جانا چاہیے اس ملک کے ساتھ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، جس نے ہمیں کچھ نہیں دیا، صرف ہمیں لوٹا ہے۔ لیکن اگر اس یہ حکومت کہتی ہے نہیں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، تو کم سے کم مجبوریوں کے اندر بھی باعزت تو رہو، کم از کم کچھ تو کر کے دکھاؤ۔ ان کے ایک دو بندوں کو باہر بھیجو کہ بھائی تم نے یہ کیا حرکت کی، مثلا وہ کہیں گے نہیں ہمارا تو صدر خود کہتا ہے کہ یہ فلم غلط تھی، غلط تھی تو ریئیکشن کیوں نہیں دیا، اتنا سا کام کرنا تھا کہ یوٹیوب پہ سے وہ فلم ہٹا دی جاتی، نہیں ہٹائی گئی۔ اور ابھی میں ایک فلم بناتا ہوں جس کے اندر ہولوکاسٹ کا انکار کیا ہو، پھر امریکہ کوئی چینل دکھائے گا؟ اگر یہ کہتے ہیں واقعا ہمارے آزادی بیان کا معاملہ ہے، تو جب ہم نے کہا تھا، مثلا احمدی نژاد نے کہا تھا کہ ہولوکاسٹ شاید نہیں ہوا ہے، تو کیوں اس سے لڑے تھے؟ اس وقت آزادی بیان کیوں نہیں تھا؟ بھائی اگر واقعا آپ اوپینین کے ایکسپریشن میں آپ آزادی چاہتے ہیں، فریڈم آف اوپینین چاہتے ہیں، تو اس کی بھی تو ایک اوپینین تھی، ہماری بھی ایک اوپینین ہے۔ ہم کہنے صہیونیوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ ہماری اوپینین ہے، اس اوپینین کو کیوں دبایا جا رہا ہے، پھر اس کو کیوں ریڈ لائن کے اندر رکھا جا رہا ہے؟ تو یہ واضح طور پر امریکی نظام اس خرابی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اس خاطر ہمیں امریکہ سے نفرت کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے، اور جو ملک اس کام کو کرے اس سے نفرت کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے۔ اور میں نے عرض کیا نفرت کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کیا جائے اور اس کے ذریعے سے مثلا امریکہ کو مجبور کیا جائے۔ بس دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کام منطقی ہونا چاہیے، منطقی طریقوں کو استعمال ہونا چاہیے۔ نمبر تین، ہمارا کام پائیدار ہونا چاہیے، کم از کم کچھ کام ایسے کیے جائیں جو لمبی مدت میں اس مشکل کو حل کریں، لمبی مدت میں۔ مثال کے طور پر انہوں نے ہولوکاسٹ کا ڈیفینڈ کرنا تھا، انہوں نے فرانس میں قانون پاس کروا دیا، دنیا بھر میں قانون پاس کروایا، جو ہولوکاسٹ پر شبہے کا اظہار کرے یہ جرم ہے، دنیا قانون پاس ہوئے میں۔ فرانس میں اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ شاید ہولوکاسٹ نہیں ہوا تھا، آپ جیل میں ہیں، آپ جیل میں ہیں، کیوں؟ آپ نے صرف یہ کوشچن ریز کیا ہے کہ شاید نہیں ہوا تھا، تو آپ جیل میں گئے۔ کیا بین الاقوامی سطح پہ قانون پاس نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کی توہین نہیں ہونی چاہیے، انبیاء کی ذلت نہیں ہونی چاہیے؟ انبیاء قابل احترام ہیں بین الاقوامی سطح پہ، بس ایک پائیدار حل ڈھونڈنا چاہیے۔ اچھا، ممکن ہے کوئی یہ کہے آپ ظالمانہ نظام سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے گا، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، کہ وہ ہمیں پتہ ہے ظالمانہ نظام ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا، کم سے کم اس کی منافقت تو ظاہر ہو جائے گی کہ بھائی یہ جو آزادی بیان کے دفاع کے لیے باتیں کر رہے تھے، یہ جو ہولوکاسٹ کے معاملے میں کہہ رہے تھے نہیں وہ یہودی مرے تھے ان کا حق ہے, تو ہمارے نبی کا کوئی حق نہیں ہے؟ ہم 1.4 ارب مسلمان, ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ اگر کوئی آ کر مثال کے طور پر ذرا سی بات کہتا ہے کسی کے خلاف تو اس کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ کیس کرے, اور ہمارے پاس کوئی کیس کا حق نہیں ہے. اور اگر ہم امریکہ کی عدالت میں جائیں بھی تو جج ٹھکرا دے کہ ہم ویڈیو نہیں روکیں گے, ہمارا کوئی حق نہیں ہے. کم سے کم دنیا کے سامنے واضح تو ہو, تو ہمارا حل ایک پائیدار حل ہونے کی طرف جائے. یہ وہ طریقے ہیں جن کے اندر رہ کر ہم کام کر سکتے ہیں, اور جن کے اندر رہ کر اگر ہم کام کرتے ہیں ہم سالڈ ریئیکشن میں جائیں گے, ہمارا کام واضح کام ہوگا, اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے اہداف کو حاصل کر پائیں گے اور دشمن کے اہداف کا مقابلہ کر پائیں گے. اور اگر ہم نے مس کیا پھر وہ ہوگا جو آج ہوا ہے, اور آج بہت برا ہوا ہے. آج انہوں نے باقاعدہ سازش کی ہمارے ساتھ دین کے تصور کو خراب کرنے کے لیے. پورے دن پورا میڈیا صرف یہ دکھاتا رہا کہ تباہی کیا ہوئی ہے, کہیں پر کہیں سے کہیں تک کوئی لیڈر رہنما مذہبی رہنما جو کوئی بھی تھا وہ آ کر کہنے والا نہیں تھا کہ بھائی یہ نہیں کرو, کیوں انٹرویوز نہیں آئے؟ ویسے تو ہر واقعے کے اوپر پورے ہر 5-10 منٹ کے بعد کوئی انٹرویو آ رہا ہوتا ہے, کوئی ڈسکشن آ رہا ہوتا ہے, کوئی کسی سے انٹرویو لے کر سنوایا جا رہا ہوتا ہے. کیوں آج پبلک کو آزاد چھوڑ دیا, موبائلز بند کر دیے, کسی بندے کا کسی بندے سے تعلق نہیں ہو سکا, پبلک آزاد ہو گئی کہ جو توڑ پھوڑ کرنی ہے کر دے. کیوں کروائی توڑ پھوڑ؟ صرف ایک کام سے, تاکہ دین بدنام ہو, تاکہ دین لوگوں کی نظروں میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ حقیر ہو جائے کہ یہ دیکھو یہ دینداروں کو دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے. اور وہ بہت بڑا اسٹریٹجسٹ آتا ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ اسٹریٹجسٹ آتا ہے اور کہتا ہے یہ جب مولوی بیچ میں آتے ہیں نا تو یہی کرتے ہیں یہ لوگ. اس نے کہا اسی لیے یہ دین کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں نظر آئے کہ دیکھو جو عشق رسول کی باتیں کر رہے ہیں دیکھو چوری کر رہے ہیں, یہ اس نام سے بیزاری کروانا چاہتے ہیں. تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں دنیا بے وقوف ہے؟ نہیں سمجھ رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس انفارمیشن نہیں کہ کوئی بم دھماکہ ہونے والا تھا اس خاطر ہم نے موبائلز بند کروائے تھے. آئے یہ لاجک ہے؟ کل ساری دنیا کی ٹریفک بند کراؤ چونکہ ہمیں پتا چل گیا ایک گاڑی کے اندر بم رکھا ہوا ہے, کروائیں گے؟ ہے دنیا میں طریقہ کار یہ ہے, کام کرنے کا طریقہ یہ ہے, کیوں پھر انٹرنیٹ کیوں کھولے چھوڑ دیے؟ انٹرنیٹ پہ ای میل کے اوپر کانٹیکٹ نہیں ہو سکتے کیا؟ ابھی تو بہت سارے انسٹرومنٹس موجود ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہی نہیں ہے. کسی کے ہاتھ میں وہ انسٹرومنٹ ہوگا وائرلیسلی کہیں پر بھی کانٹیکٹ کر لے گا, وہ بھی بند کر دیتے. پھر انہوں نے پبلک کو آزاد چھوڑنا تھا, پبلک کو بے سہارا بے لاوارث چھوڑنا تھا کہ تم آزاد ہو جو کرنا ہے کرتے پھرو, اور اس میں پبلک کے نام پر شرپسند عناصر میں جانا تھا. ان کو کوریج میں ان کو آزادی ملنی تھی کہ کوئی ان کو کور کرنے والا نہیں رہے گا, کوئی ان کے سامنے بولنے والا نہیں رہے گا, کوئی کہنے والا نہیں رہے گا کہ بھائی ہم نے نہیں کہا یہ سب کچھ, اب دین کے نام پہ سب ہوتا رہے گا. اور اسپیشلی بار بار کہا گیا جمعے کی نماز کے بعد سارا خرم خراب ہو گیا, بار بار یہ بات ریپیٹ کی گئی, تو تاکہ بلیم آ جائے سارا ان جمعہ پڑھنے والوں کی طرف کہ جب باہر نکلے انہوں نے سارا کام خراب کر دیا. یہ سب گیم سب کا سب گیم, اور یہ گیم ہمارے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے تاکہ اس دین کو کسی طرح سے یہ نعوذ باللہ لوگوں کی نظروں میں کم عزت کر دیں, کم حیثیت کر دیں. میں نے آپ کا بہت وقت لیا, اس کے مقابلے میں اور بھی بہت سارے ایشوز تھے آج بھی, جیسے شام کا ایشو تھا اور نیب کی کانفرنس کا ایشو تھا, لیکن یہ مسئلہ اتنا سینسیٹیو تھا اور میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ ہم لمبی مدت کی اس کے اوپر اسٹریٹجی کے اوپر کچھ بات کریں, لہٰذا آج میں نے اس کے اوپر بات کی. اور آخری بات جو عرض کروں گا, لوگوں کی ٹریننگ بہت ضروری ہے, لوگوں کے مائنڈ سیٹ کی ٹریننگ بہت ضروری ہے, کہ آپ اس خاطر بلوا تشدد نہ کریں کہ کل میڈیا میں تصویر لانی ہے. وہ تصویر آپ کے حق میں نہیں ہے جو آپ لانے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں. آپ کا جو اصلی کام ہے وہ خدا کی خاطر ہونا چاہیے, وہ رسول کی خاطر ہونا چاہیے, اس کو اسٹریٹ پہ ہونا چاہیے, اس کو عوامی ہونا چاہیے, لیکن میڈیا کی محتاجی کی خاطر نہیں ہونا چاہیے, اللہ کے دین کی اطاعت کی خاطر ہونا چاہیے, نبی کی ناموس کی حرمت کی خاطر ہونا چاہیے, اور اسی خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ سوالات شروع کرتے ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے جس کا لب لب آپ یہ لمبا سا سوال کیا ہے, لواد سوال ہمیشہ چھوٹے کریں, چھوٹے سوال کریں تاکہ جلدی نبٹ سکیں. سوال کا لب لب آپ یہ ہے کہ سلمان رشدی بات القتل ہے, اس کا اعلان ہو چکا ہے, اس کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے, اس کے باوجود قتل کیوں نہیں ہوا, آزاد کیوں پھر رہا ہے؟ آزاد قطعاً نہیں پھر رہا ہے, نہیں معلوم کتنی ریسٹرکشنز کے ساتھ جاتا ہے, نہیں معلوم کتنی ریسٹرکشنز کے ساتھ جاتا ہے, پروٹیکشنز کے ساتھ جاتا ہے. یہ سب کام وہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی اسی خاطر ہے, ہم مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو تم نے واجب القتل کیا تھا نا، ہم نے پھر بھی اس کو بچا لیا ہے، ہمارے ارادوں کو کمزور کرنے کے لیے کر رہے ہیں. وہ ہر وہ کام کریں گے جس سے مسلمان کو احساس کمتری نصیب ہونے لگے، وہ ہر اس کام کو کریں گے. ہم مسلمان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس سازش کو سمجھے کہ یہ لوگ کیا کام ہمارے ساتھ انجام دے رہے ہیں. اور میں اس میں کوتاہی ہماری بھی ہے، قطعاً ہماری کوتاہی ہے. میں پاکستان سے باہر ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے مجھے ایک بات سنائی. کہنے لگا میں ابھی کیا اس کا نام لوں اور اس ملک کا نام لوں. کہنے لگا کہ میں اس ملک کے ریڈیو میں کام کرتا تھا اور مجھ سے کہا گیا کہ اردو سروس کے لیے سلمان رشدی کا انٹرویو لوں، تو میں نے لے لیا تاکہ میں سوالات میں اس کو پھنساؤں گا. میں کہا تم نے غلط کیا، تمہیں نہیں لینا چاہیے تھا. کہنے لگا اگر میں نہیں لیتا تو میں جاب سے جاتا. میں کہا اتنی غیرت ہے تمہارے اندر بس کہ تم نے اپنی جاب بچانے کے لیے اس منوس کے ساتھ بیٹھنا قبول کر لیا، اتنی غیرت تمہارے اندر. یہ ہماری غلطیوں میں سے ہے. اگر ہم غلطی نہ کر رہے ہوتے تو اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا آج وہاں پر. ہم نے غلطیاں کی. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو واقعا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پائے، اس جیسے انسان کی طرح کہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہیں لیتا تو میری جاب چلی جاتی. تو پھر یہ آدمی واقعا اس قابل نہیں ہے کہ پھر یہ اسلام کا دفاع کر سکے. اور بقول ایک اور آدمی کہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، کہنے لگا اگر مجھے یہ موقع ملتا میں انٹرویو لیتا اور وہیں پہ اس کو مارتا، پھر میری جان بھی جاتی اور میں بھی جیل میں جاتا، لیکن کم سے کم میں دین کی خاطر ایک کام کر لیتا. اور وہ جو مجھ سے بعد میں یہ بات کہہ رہا تھا، وہ 70 سال سے اوپر کا بوڑھا تھا اور میں رش کر رہا تھا کہ یہ بوڑھا جوان آدمی ہے، اس میں ہمت ہے. اور وہ جو جوان تھا وہ اپنی فکر میں ضعیف کمزور انسان تھا، یہ اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنی جاب کی خاطر کوئی مقابلہ کر لے. لکھا ہے کہ سعودی عرب نے مملکت شام کے لیے حج کی پابندی لگائی، کہ حج پر پابندی کسی ملک کی اجارہ داری ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتی، کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے، اور خاص کر اس حجاز پہ حکومت کرنے والے سعودی نظام کے پاس تو قطعاً کوئی حق نہیں کہ وہ اس کام کو کرے. اور ایک لحاظ سے یہ ان کی بدنامی کا سبب ہے، ان کی بدنامی کا سبب ہے کہ انہوں نے حج کو بھی اپنے سیاسی اکھاڑے میں تبدیل کیا ہوا ہے. جس ملک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں گے اس کو اجازت دیں گے، اور جس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں اس کو حج سے منع کر دیں گے، اور صریح آیات قرآنی کے خلاف جائے گا. اگر ان کو کرنا تھا تو اس کے اوپر اسکیننگ کرتے کہ مثلا شام سے جاسوس نہ آئیں، شام سے یہ نہ آئیں، شام سے وہ نہ آئیں، لیکن اٹھا کے شام پہ ہی پابندی لگا دی کہ کوئی شامی حج نہ کرے. یہ بات ان کے نظام کی سراسر غلطی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں سوال پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ نہ سمجھے میں نے سوال کو چھوڑا ہے. پچھلے اتوار کو ایک مومن جو احتجاج کے دوران شہید ہوا، کیا ہمیں اس کا دوسرے مذاہب پر فوقیت حاصل کرنا چاہیے یا یہ غلط قدم ہے؟ میرے نزدیک سوال کلیئر نہیں ہے، سوال یا تو دوبارہ لکھ دیجیے گا یا میں باہر آتا ہوں تو مجھ سے بات کر لیجیے گا. اچھا، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. انہوں نے سوال کیا ہے، اور وہ جو ٹپیکل ہمارے یہاں سوال ہوتے ہیں بلیم گیم، اس نے غلطی کی ہے، اس نے غلطی کی ہے، اس طرح کا سوال. لکھا ہے کہ ہم شیعان پاکستان بکھرے ہوئے ہیں، کسی نجات دہندے کا انتظار کر رہے ہیں جو ہماری قیادت کرے، جس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. یہ دور عوامی بیداری کا آئیڈیل دور ہے، مگر افسوس ہے کہ ہمارے خواص علماء بیدار نہیں ہیں. ہر شخصیت، ہمارا مدرسہ، ہمارے پروجیکٹ، ہماری پراپرٹی پرائرٹیز کے خول سے باہر کیوں نہیں آتے؟ کیا ہم عوام کو حق ہے کہ ان وجوہات کو جان سکیں؟ اس میں مغالطہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، یہ جو سوال کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو عوام کا نمائندہ ہوں اور باقی سب لوگ کچھ اور ہیں. وہ لوگ جواب دیں جیسے یہ تو عوام کا چیمپئن ہو گیا ہے اور باقی سب اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. تم کہاں سے آئے ہو بھائی؟ یعنی مثلا سب کے سب کو رگڑ دو اور تم عوام کے چیمپئن ہو. مجھے کسی نے ایک دفعہ ایک ایس ایم ایس کیا، اس کے آخر میں لکھا تھا میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں 18 کروڑ عوام کی نمائندگی میں. تو میرے دل میں آیا اس سے پوچھو تم کو 18 کروڑ عوام کی نمائندگی دی کس نے ہے؟ تم کب منتخب ہوئے ان کے نمائندے کے؟ تم کہہ رہے ہو میں ان کی نمائندگی میں یہ سوال کر رہا ہوں. بھائی میرے، آسان ترین کام یہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم بند کر دو. کب تک ایک دوسرے کو الزام ٹھہراتے رہیں گے؟ یہ کہتا رہے گا سارے علماء غلط ہیں، سارے لیڈرز غلط ہیں، اور علماء سب کیا کہتے رہیں گے؟ یہ جو عوام نے یہ ساتھ نہیں دیتی ورنہ ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے. کب بلیم گیم ختم کریں گے؟ کاموں کو دیکھیں، جو کام کرنے کا لگ رہا ہے اس کام کو کرنے کے لیے باہر آئیں، کاموں کو دیکھ لیں. اب میں واقعاً اس نتیجے پر پہنچتا ہوں، میں کہتا ہوں شخصیت کو مت دیکھو، کام کو دیکھو. کام تمہاری عقل میں آتا ہے، کم از کم اتنا کہ عقل میں آتا ہے کہ ہاں یہ کام صحیح کام ہے، اس کی خاطر باہر آ جاؤ، اس کام کو کر لو. ہاں اگر سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں کام صحیح کام نہیں ہے تو پھر مت کرو. اس میں ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی اس طرح تو ہر آدمی لیڈر بن جائے گا، کوئی لیڈر کے پیچھے نہیں چلے گا. اگر جب تک لیڈرشپ پر اعتماد ہے، اگر لیڈرشپ کے اوپر تو پھر پیچھے چلنا ہوتا ہے، لیکن اگر اعتماد نہیں ہے تو اس اعتماد نہ ہونے کے بہانے گھر بیٹھ جانا یہ بالکل غلط ہے. آپ کو اعتماد نہیں ہے تو کم سے کم اپنی عقل کے اوپر اعتماد کر کے جو کام کرنے کا ہے اس کام کو کر دینا چاہیے، اور یہ بلیم گیم بند ہونا چاہیے. اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف حوصلے کم ہوں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. لکھا ہے کہ امریکہ نے ہماری حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری حفاظت کی، تو حفاظتی اداروں کا کام یہ ہے کہ حفاظت کرے، اور تشدد کو فروغ دیا وہ مظاہرین نے دیا، تو کیا حفاظت کرنا ذمہ داری نہیں تھی اداروں کی؟ نہیں، حفاظت کرنا تو ذمہ داری تھی، لیکن امریکہ کی غلامی کرنا کیا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری تھی؟ جو امریکہ کرتا رہے حکومت اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتی رہے، یہ ذمہ داری ہے؟ امریکہ غلط کرے صحیح کرے، ہمارے ملک کے اندر بیٹھا رہے. کتنی بڑی امبیسی بنائی امریکہ نے، کتنے امپلائیز ہیں امریکہ کے پاکستان کے اندر. وہ ہماری حکومت سے کہتے ہیں ہمارے پاس سیکیورٹی کے لیے ایجنٹس ہیں جو سویلین ڈریس میں ہیں، اور ہم آپ کو ان کے نام بھی نہیں دیں گے. یہ گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ نہیں ہے؟ اسلام آباد میں اتنی بڑی امبیسی بنائی ہے جو ایک گیریسن ہوتی ہے، پوری ایک انہوں نے بٹالین وہاں پہ کھڑی کر لی ہے. یہ امپلائیز ہیں؟ یہ اسٹمپ کے ٹھپے لگانے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر؟ یہ جو پورے ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر، ہم حکومت میں ہیں یا وہ حکومت میں ہیں؟ ہمارے فیصلے وہ کر رہے ہیں گھڑے گھڑے، ان کی حفاظت کرنی ہم نے، تو پھر ملک ہی ان کو دے دیا ایکچولی ہم نے. پھر تو کون حاکم ہے یہاں پر؟ یہ حکومت پاکستان کو سوچنا ہے، لیکن جو خود ان کے ارادوں سے آئے وہ کہاں سوچیں گے اس بات کو؟ ان کے سامنے تسلیم ہوئے میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. لکھا ہے یہ جو ہمارے اجتماعات، جلوسوں اور ریلیز اور دیگر مواقع پر بلیک شیپ گھس آتے ہیں، ان کو کیسے نکالیں، آئیڈینٹیفائی کریں؟ شروع سے لے کر آخر تک ہمارے لوگوں کے پاس تربیت ہو کام کو کیسے کرنا ہے، کیا الاؤڈ ہے کیا الاؤڈ نہیں ہے، کیا اجازت ہے کیا اجازت نہیں ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور اگر کوئی انحراف کرے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ سب پہلے سے طے ہونا چاہیے، یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نکلنے لگیں کسی کام کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے ارادوں پہ نہ چھوڑ دیں. پتہ چلتا ہے 5000 لوگ نکلے اور 5 آدمیوں کی سازش سے سارا پروگرام خراب ہو گیا، 5 آدمیوں کی سازش سے 25 آدمی جیل کے اندر چلے گئے، 2 آدمی شہید ہو گئے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اس کو مانیٹر کرنا پڑے گا، اس کی تربیت کی ضرورت ہے. اب اس کی تربیت کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جو ظاہر یہاں پہ تفصیل نہیں بتا پاؤں گا. میں کہ میرا اپنا یہ خیال ہے سب کو سمجھ میں آتا ہے، کرنے کی دیر ہے. شاید ہم تجربوں سے سیکھ سیکھ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف آئیں گے کہ اب ہمیں کر لینا چاہیے. دوبارہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ تشدد نہ ہو لیکن کیسے نہ ہو. انہوں نے پوچھنا چاہا کہ کیسے نہ ہو، تشدد تو ہوتا ہی ہے. اس کا میں عرض کر رہا ہوں، اس کی ہمیں ٹریننگ دینی پڑے گی، اس کے اوپر وقت لگانا پڑے گا، اس کے اوپر ریسورسز لگانی پڑیں گی، تاکہ جب ہم کوئی کام کریں تو اس کو اپنے معقول طریقے سے انجام دے سکیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں کہ اسلام عظمت کی طرف جا رہا ہے، جیسے نیم کی کانفرنس کے اندر بہت بڑی فتح ہوئی ہے، اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کچھ اور مسائل بھی آ رہے ہیں جو مسلمانوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ کی اوپینین کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ایک طرف سے نظر آتا ہے اسلام اوپر جا رہا ہے، دوسری طرف سے دیکھتے ہیں نیچے آ رہا ہے. میں نے اس کو اس طرح سمجھ پاتا ہوں کہ ہم ہمیشہ جیسے جیسے اس آخری ٹائم کی طرف بڑھتے رہیں گے، ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. جو اچھے ہوں گے وہ بہت اچھے ہوتے چلے جائیں گے، جو برے ہوں گے وہ بہت برے ہوتے چلے جائیں گے. ہماری سوسائٹیز پولرائز ہو جائیں گی، 2 کیمپس میں تقسیم ہو جائیں گی. پس جو دیندار ہوں گے وہ بہت دیندار ہوتے چلے جائیں گے، جو بے دین ہوں گے وہ بہت بے دین ہوتے چلے جائیں گے. وہ گرے ایریاز ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ بیچ کے حصے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ فینومینا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے اب آ رہا ہے. بہت اچھا سوال کیا ہے، آپ خود سوچیے گا. انہوں نے لکھا ہے کیا میڈیا طاغوتی قوتوں کے زیر اثر ہے؟ اب بھی شک ہے کہ کیا میڈیا اور کس کے زیر اثر ہے پھر، اور کر کیا رہا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، پاکستان میں ہر پارٹی کے پاس ایک ٹائم آتا ہے جب وہ سب سے بڑا چیمپئن ہوتا ہے. کبھی بیوروکریٹس کا ٹائم آتا ہے, کبھی آرمی کا ٹائم آتا ہے, کبھی پولیٹیشنز کا ٹائم آتا ہے. ابھی ٹائم ہے میڈیا کا اور جوڈیشری کا. ابھی ٹائم ہے چیمپئن بننے کا میڈیا کا, جو چاہے گا کرے گا, دھڑلے سے کرے گا. اور دوسرا ٹائم ہے جوڈیشری کا, ہمارے جسٹس کے سسٹم کا. جو جسٹس ہی نہیں دلائے گا باقی سب کچھ دلائے گا. ابھی ان دو کا ٹائم ہے, جس کو چاہیں گے رگڑیں گے, جس کو چاہیں گے اوپر لائیں گے. ابھی ان دو کا ٹائم ہے, یہ بھی جائے گا, پھر کوئی اور تیسرا آئے گا. یہ سیریز چلے گی جب تک نظام میں ظلم ہے. جب تک نظام میں ظلم ہے, ایک مفاد پرست, دوسرا مفاد پرست, تیسرا مفاد پرست باری باری آئے گا, اپنا گیم کرے گا. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے میں نے میڈیا میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی دیکھے. ہاں قطعاً ہوں گے, قطعاً ہوں گے. نظام ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے, اندر کام کرنے والے ایک علیحدہ چیز ہوتی ہیں. دنیا کے کرپٹ ترین سسٹمز کے اندر بھی کچھ اچھے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں, ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. لکھا ہے اگر کسی کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئی مین ہو از آتھورائز ٹو کل ہم. اگر فتوے میں کہا گیا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے تو پھر ہر ایک کے لیے الاؤ ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. لکھا ہے کہ ہمارے پاس ائمہ طاہرین کی حیات طیبہ میں کوئی واقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنے توہین کرنے والوں کے بارے میں کچھ فرمایا ہو؟ اس سے کہیں زیادہ سریع ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں, اس سے کہیں زیادہ سریع ہیں. میں ابھی موقع نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آخری حد جو میری نظر میں آئی ہے اس کو عرض کروں, لیکن اس سے زیادہ سریع ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نہیں ہوں گی, نہیں قطعاً موجود ہیں. کہ اگر کوئی اس طرح توہین کرے جس کے پیچھے یہ سارے اہداف موجود ہیں, خود اللہ کے رسول کی ذات کے زمانے میں موجود ہے, کہ اگر کسی نے اس طرح سے توہین کی ہے تو کم از کم سزا کیا تھی اور زیادہ سے زیادہ سزا کیا تھی, یہ سب چیزیں موجود ہوئی ہیں. انہوں نے میرے اوپر طنز کیا ہے کہ ہم کیسے ٹرین کر سکتے ہیں جب آپ خود تین چار مہینے کے بعد آتے ہیں. لکھا ہے ہماری قوم رد عمل بڑا شدید دکھاتی ہے لیکن امریکی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کرتی, پلیز اس پر نصیحت فرمائیں. چلیے اتنا ہی چاہتا ہے انہوں نے کہ میں کہہ دوں, ٹھیک ہے, ہم سب کے سامنے واضح ہے, اس کے اوپر بہت دفعہ پہلے بات ہو چکی ہے, زیادہ میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا. لکھا ہے ہولوکاسٹ سمیت درجنوں موضوعات پر فلم بنا کر فلم میڈیا کے ذریعے رد عمل کا اظہار کرنا کیسے ہے؟ آپ کر سکتے ہیں حق کے اظہار کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں آپ انجام دیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ امریکہ جنیوا دوسرے ملکوں میں قائم انسانی حقوق کی عدالتوں اور دنیا بھر میں بحیثیت مدعی پٹیشن کر کے فیصلہ طلب کرنا کیسا ہے؟ اکثر معلوم انصاف نہیں ملے گا. جیسے کیلیفورنیا کی عدالت میں گئے, اس سے کہا یوٹیوب سے پکچر ہٹا دینی چاہیے, اور جج نے کہا کہ نہیں ہٹے گی, باقی رہے گی. اکثر معلوم انصاف نہیں ملے گا. بالکل جیسے کینیڈا کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, اتنا ہوا ہے ایک آدمی نے ایڈورٹائزمنٹ بورڈ ہائر کیا, اس ایڈورٹائزمنٹ بورڈ کو ہائر کر لیا, اس کے اوپر حزب اللہ کو فتح کی مبارکباد دی ہے, گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کروا کے اس کو اتروا دیا. یہ آزادی بیان کے خلاف نہیں ہے؟ صرف اتنا کہا ہے فتح مبارک ہو, یہ آزادی بیان کے خلاف ہے؟ اسی کینیڈا کے اندر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر, پارلیمنٹیرین نے کھڑے ہو کر سامنے کہا حزب اللہ دہشت گرد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ویلفیئر کا بہت اچھا سسٹم ہے, یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں, ایک کیبنٹ کے اندر منسٹرز ہیں, ہم ان کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. تین یا چار مہینے کے بعد اسی آدمی نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا حزب اللہ دہشت گرد ہے. یہ ان سے انصاف کی توقع کروں کہ انصاف دیں گے؟ ہاں, لیکن کبھی کبھی کرنا پڑے گا کہ کم سے کم ان کی منافقت تو ظاہر ہو جائے, کم سے کم جھوٹ تو کھل کے سامنے آ جائے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, منافقت دکھا رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ انتخابات سے 7 مہینے پہلے اوباما ایک پریشر میں ہے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دے یا اس ویڈیو کے اگینسٹ کچھ نہ کرے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ویڈیو اس کے مخالفین نے پبلش کی ہے. ہوتا یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, ایک سازش کو چھپانے کے بہت سارے لیئرز ہو سکتے ہیں. ایک سازش ہوئی ہے, اس کو چھپانا ہے. ایک لیئر کیا کہہ رہی ہے, ایک آدمی تھا اس نے کھڑے ہو کر کچھ کر دیا, تم مسلمان کیوں چیخ رہے ہو؟ ایک لیئر. دوسری لیئر یہ کہے گی بھائی یہ ایک پادری تھا پیچھے, ٹیری جونز, جس نے وہی قرآن کریم جلانے کی تحریک چلائی تھی, اس نے اس بندے کو ہائر کیا, چند ہزار ڈالر دیے کہ تم ایک چند ملین ڈالر دیے کہ فلم بناؤ, اس نے فلم بنا دی, آپ اتنا پریشان مت ہو, ایک پادری ہے پیچھے. ایک لیئر یہ ہے کہ بھائی پادری نہیں تھا, وہ اصل میں معاملہ مسلمانوں کا تھا ہی نہیں, یہ اوباما سے لڑنے کے لیے اس کے مخالفین نے ایک فلم بنائی تھی, آپ لوگ اتنے پریشان مت ہو. دسیوں لیئرز بنائی جا سکتی ہیں اصلی سازش کو چھپانے کے لیے. رہبر معظم نے نشاندہی کی ہے, انہوں نے فرمایا یہ صہیونیوں کی کارروائی ہے مسلمانوں کے خلاف ہے. یہ حسن نصر اللہ جیسے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ بھائی اس سازش کی تہ اینڈ کہاں پہ جا کے پکڑنی ہے، باقی بیچ میں لیئر تو دسیوں بن سکتی ہیں، چھپانے کے لیے دسیوں کاروائیاں کی جا سکتی ہیں. اصلا کوئی کہے گا کہ ایک آرٹسٹ ہے، اس نے کوشش کی ہے، آپ کو اس میں دخالت دینے کی کیا ضرورت ہے، جیسے کہ اسکیچز کے معاملے میں کسی نے یہی کہہ دیا تھا. تو یہ دسیوں لیئرز بنا سکتے ہیں اپنے بات کو چھپانے کے لیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے لکھا ہے کہ کیا ریزنز ہیں کہ علماء اویلیبل نہیں ہیں میڈیا کے اوپر تاکہ شیعہ پوائنٹ آف ویو کو کہہ سکیں. میرے خیال میں اب تو کوئی یہ نہیں کہے گا، اتنے علماء موجود ہیں میڈیا کے اوپر اور پوائنٹ آف ویو کو ایکسپریس کر رہے ہیں، پوائنٹ آف ویو کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب یہ بات شاید صحیح نہیں ہوگی. آپ کی حسن سماعت کا شکریہ. اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہمیں ذمہ داریوں کو سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی طاقت نصیب کرے رسول خدا کی ناموس کے احترام میں، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک نام نامی گرامی رسول خدا باقی رہے، لوگوں کے درمیان عزت اور پورے احترام کے ساتھ رسول خدا کی ذات پر، ان کی اولاد کی ذات پر درود بھیجے محمد و آل محمد.